سب سے پہلے دینی علم کی اہمیت کی مثال یا دلیل ہم اس دنیا سے لے سکتے ہیں. یہ کہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں بہت سی قومیں بستی ہیں, بہت سے لوگ رہتے ہیں. ہم ضرور یہ جانتے ہیں, کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ ممالک کو لیجئے, اس سے کرۂ ارضی پر جتنی قومیں رہتی ہیں اور جتنی حکومتیں ہیں اور جو ممالک ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس ملک میں دنیاوی علم زیادہ ہے وہ ملک اور وہ قوم زیادہ آباد ہیں, بہت مضبوط ہے اور اس کی ترقی ہے. جیسے آپ امریکہ کو لیجیے, رشیا کو لیجیے, چائنا کو لیجیے, اور برطانیہ کو لیجیے, فرانس کو لیجیے, جاپان کو لیجیے, الحاظ القیاس ان میں سے ہر ملک نے جو کوشش کی ہے اور جس قدر سائنس میں ترقی کی ہے اس قدر وہ آسائش میں ہیں, راحت میں ہیں, اور وہ عوام کو اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ممالک کی مثال ہے, کیونکہ دینی علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دنیا کی مثال لینی ہوگی, روح کو سمجھنے کے لیے مادہ کی مثال لینی ہوگی. تو اس کے علاوہ ہم اپنے قرب و جوار میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو افراد دنیوی اعتبار سے زیادہ علم رکھتے ہیں, مہارت رکھتے ہیں, زیادہ جانتے ہیں, زیادہ انہوں نے پڑھا ہے, تو وہ زیادہ عزت میں ہیں, زیادہ مضبوط ہیں, زیادہ ان کی ترقی ہے. اور انسان جس قدر بھی قوانین کو جانتا ہے وہ دنیوی اعتبار سے فائدے میں ہے اور پرسکون ہے, اس کو کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. جو کچھ نہیں جانتا ہے اسی کو اضطراب ہے, اسی کو خوف ہے اور وہی مسائل میں مبتلا ہے. اور اگر ہم زمانوں کو لیں تو دیکھیں کہ انسان بہت پہلے سے اس سیارہ زمین پر بستا ہے, کہ پتھر کا زمانہ تھا اور لوہے کا زمانہ تھا اور اسی طرح اب سائنس کا زمانہ ہے اور جوہری توانائی کا زمانہ ہے. اگر ان زمانوں کو اور ان زمانوں کے لوگوں کو سامنے رکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ علم ہی نے انسان کو راحت پہنچا دیا ہے اور علم ہی نے انسان کو ترقی دیا. ایک زمانہ تھا جس میں اسی میسج کو دوسرے ملک میں پہنچانے کے لیے کتنی مشقت سے کام لیا جاتا تھا, گھوڑے پر یا اونٹ پر. اب یہ زمانہ بھی ہے جو دنیا کی قومیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. جس طرح قرآن حکیم میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ وہ قیامت کے دن کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لے گا, اسی طرح اس نے اس سیارہ زمین کو بھی ایک طرح سے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے. اور خدا کی مٹھی میں ہونے کی وجہ سے سب لوگ سمٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے سے قریب آ گئے ہیں. یہ کہ کوئی ملک کسی ملک سے دور نہیں ہے, مسافت کے لحاظ سے, خبر رسانی کے لحاظ سے اور ہر طرح سے آنے جانے کے اعتبار سے, یہ سب علم کی بات. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیوی طور پر کتنے علوم ہیں, بہت سارے علوم, بہت سارے علوم ہیں. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کو جاننے کے لیے اور دنیا سے ہر طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے اور کتنے علوم ہیں, بہت سارے علوم, یہ ان کا حساب نہیں ہوتا. اب دنیا کے اعتبار سے علم کی اہمیت کا پتہ چلا تو ذرا ہم دین کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو دین میں بھی علم کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کہ خداوند عالمین نے 124,000 پیغمبروں کو انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تعلیم کے لیے اور انسانوں کو دین سکھانے کے لیے اور خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت سکھانے کے لیے بھیجا، تب ان لوگوں کو کیا چیز دے کر بھیجا؟ کیا بہت ساری آدھی دولت دے کر بھیجا یا کوئی اور دنیا کی چیز دے کر بھیجا؟ اور ان کی عزت کس بات میں تھی؟ بس یہی کہ ان کو خدا نے علم دیا. 124,000 پیغمبروں میں سے سب کے پاس مشترکہ طور پر علم ہی تھا، معرفت تھی، روحانیت تھی. اب خدا کے نزدیک سب سے اہم چیز علم ہے، اس لیے وہی علم دے کر اس نے اپنے انبیاء و رسول کو انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے دے. اور جتنے امام آئے ہیں ان سب کے پاس علم، ہمارے جتنے پیر بزرگ آئے ہیں دنیا میں اماموں کے تحت کام کرنے کے لیے، ان کے پاس بھی یہی علم. دو قسم کا ہے جیسا کہ ہمارے عزیزوں نے کہا، ایک ظاہری یا دنیاوی علم ہے، ایک باطنی اور دینی علم. جس طرح ظاہری علم کے بغیر دنیا کی کوئی ترقی نہیں، کوئی آسائش نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی دولت نہیں، اسی طرح دینی علم کے بغیر کوئی دینی نعمت نہیں، کوئی دینی راحت نہیں، کوئی نجات نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی خوشنودی نہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا شناسی، یعنی خدا کی پہچان، خدا کو جاننا، خدا کو پہچاننا بہت اہم عمل ہے، بہت بڑا کام، اور جس کے لیے علم کی ضرورت ہے. سارے قرآن کو آپ پڑھیں اس سرے سے اس سرے تک، علم ہی کی اہمیت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، مختلف مثالوں میں اور مختلف دلائل کی روشنی میں علم ہی کا ذکر چلتا رہے گا. اگر مومنین کی تعریف ہے تو وہ علم کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے. اگر کافروں کی مذمت ہے تو وہ بھی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور جہاں کافروں کی مذمت ہوتی ہے اس میں بھی انڈائریکٹلی مومنین کی تعریف ہے، کہ مومنین ایسے نہیں جو کافروں کی طرح جاہل ہوں، ان کے پاس تو دین کا علم ہے. تو بس یہی دو باتیں چلتی ہیں قرآن کے شروع سے آخر تک، ایک طرف کافروں کی مذمت اور اس کے مقابلے میں مومنین کی تعریف. تو مومنین کی جو تعریف ہے وہ ان کی براہ راست تعریف ہے، اور جہاں کافروں کی مذمت ہے اس میں بھی مومنین کی بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ تعریف ہے. پھر اس معنی میں، اس اعتبار سے پورے قرآن میں علم کی تعریف آ گئی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کل لشائی میں علم ہی کار فرمائی ہے، یعنی ہر چیز میں، ہر چیز میں دو باتیں، یا کہ ہر چیز میں دو کیفیتیں ہیں، یا کہ دو چیزیں ہیں. ایک، ہر چیز میں علم ہے، اور دوسرا، ہر چیز میں رحمت ہے. اس لیے کہ کائنات و موجودات کے بنیادی سرچشمے دو ہیں، ایک عقل کا سرچشمہ ہے جو کہ علم کا سرچشمہ ہے، ایک روح کا سرچشمہ ہے جو رحمت کا سرچشمہ ہے. پھر ان دو بڑے اور بنیادی سرچشموں نے کائنات و موجودات کو متاثر کر دیا ہے. یہ کہ عقل کے سرچشمے نے، جس سے عقل کل بھی کہا جاتا ہے، اپنا اثر ڈالا ہے ہر چیز پر، کہ اس میں ایک علم کو رکھا ہر چیز پر. اور پھر نفس کلی نے اپنا اثر ڈالا کہ اس نے ہر چیز میں ایک رحمت کو رکھا. قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حاملان عرش یعنی عرش الہی کے اٹھانے والے عظیم فرشتے خدا کے حضور میں دعا گزارتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، بارے خدایا تو نے ہر چیز میں علم بھی رکھا ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، ان دو باتوں سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، کوئی چیز خالی نہیں. اب اس کو آپ قانون کے طور پر تسلیم کریں، اصول کے طور پر مان لیں کیا کہ ہر چیز میں علم بھی ہے اور رحمت بھی، اور آپ اس کو ذرا فراموش نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم اس سلسلے میں اس کو اصول بنا کر اس کو قانون بنا کر دیکھتے ہیں. سو مطلب اس کا یہ ہوا کہ قرآن میں جتنے حصے ہیں ان سب میں علم اور رحمت ہے، ہاں وہ قصہ کسی کافر کا کیوں نہ ہو، اور اگر شیطان کا ذکر ہے تو اس قانون کے مطابق اس میں بھی کوئی رحمت ہے. جب خدا نے ایک بار فرمایا کہ حاملان عرش کی زبان سے کہا، ان سے کہلایا، ان کی بات کو قرآن میں جگہ دی، جب خداوند عالم کسی کے قول کو قرآن میں لیتا ہے تو وہ قول جزو قرآن ہو جاتا ہے. آپ اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیں، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، جب خداوند عالم کسی کے قول کو قرآن میں لیتا ہے، اس قول کو قرآن میں جگہ دیتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ قول جزو قرآن ہوتا ہے. مثال کے طور پر شیطان نے انکار کے طور پر کچھ باتیں کہی تھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ شیطان کی باتیں ہیں لہذا رحمان کے اس کلام کے ساتھ اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی چھوٹی عقل کے مطابق جب سوچتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی دشمن ہمارے خلاف بات کرتا ہے، یا ہم کو کوئی گالی سناتا ہے، یا ہم کو کوئی تانا دیتا ہے، طنز کرتا ہے، تو ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کو یاد کریں، ہم اپنے ذہن و خاطر سے اس کو نکالنا اور فراموش کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی باتوں میں ایک چپن ہے، گانٹھوں کی طرح کیفیت ہے، اس کی باتیں چپ جاتی ہیں اور اس کی باتوں سے ہم کو دکھ پہنچتا ہے. لیکن خداوند عالم نے جبکہ قرآن میں کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو پھر پیغمبروں کا دشمن ہے، اس کی باتوں کو تعجب ہے یا قرآن میں جگہ ملی، ایک بات. اور دوسری بات، ابھی ابھی کہا گیا تھا کہ عرش کے اٹھانے والے عظیم المرتبت فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ خداوندا تو نے ہر چیز میں علم اور رحمت رکھی ہے، تو اسی قانون کے مطابق ہم نے یہ نتیجہ نکالا اور کہہ دیا کہ قرآن میں جس کسی کی بھی بات ہو اس میں ایک رحمت، ایک علم ہے. لیکن یاد رہیں وہ علم اور وہ رحمت اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے شیطان نے ظاہر میں جو کچھ کہا وہی رحمت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نافرمانی ہے. لیکن نہیں، اس کے اندر، اس کی ترکیب میں، اس کے بناوٹ میں، اس کے پس منظر میں، اس کی تاویل میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی رحمت ہے. اور اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم حق کو اٹھا کر باطل کے سر پر دے مارتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں باطل کا بیجا نکلتا ہے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ باطل کے اندر سے کوئی راز، کوئی حکمت کا مغز نکل جاتا ہے. باطل کو باطل قرار دینے کے باوجود، تو پھر آئیے کہ ہم اس کی تحقیق کر رہے تھے یا اس کی تلاش کر رہے تھے کہ کس طرح ہر چیز کے اندر خدا نے علم اور رحمت کو، اور ہم نے مثال کے لیے ایک بہت شدید اور سخت خطرناک چیز کی طرف تحقیق کے لیے رجوع کیا تھا، تو پھر یہ بات یقینی ہو گئی کہ ہر چیز میں علم اور کائنات کے ظاہر و باطن میں جتنی اشیاء ہیں ان سب پر علم محیط ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ علم ہر چیز کی جان ہے، اور جب وہ علم اس چیز میں نہیں ہوگا تو وہ چیز کسی بی جان شے کی طرح ہو جائے، اس میں سے علم کو اٹھایا جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہر چیز، جس طرح ہر چیز ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور خدا نے ہر چیز کے ظرف میں، برتن میں علم کو رکھا ہے تاکہ علم کی جو نعمتیں ہیں وہ گوناگون ہوں، تاکہ علم کی برتری کا ثبوت ہو۔ صرف علم کو اور رحمت کو یہ درجہ حاصل ہو، اور اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہر چیز کے اندر عقل و جان کی طرح ہو۔ تو دیکھیں کہ انسان کے اندر کیا چیز ہے، دو چیزیں، ایک ہے عقل اور دوسری چیز ہے جان۔ عقل کو علم ماننا اور جان کو رحمت، تو پھر وہ قانون جو ابھی ہمارے سامنے تھا، جس کو حاملانی عرش نے بتایا تھا دعا کے طور پر، اپنی ایک دعا میں انہوں نے ایک قانون خداوندی کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ خدایا ہر چیز میں تو نے ایک علم کو اور ایک رحمت کو رکھا۔ تو ان چیزوں کے زمرے میں ہم بھی ایک چیز ہیں، انسان بھی ایک چیز ہے۔ چیز کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ اس کا اطلاق ہر مخلوق پر، خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو آپ چیز کہہ سکتے ہیں قانون میں اور قرآن کی زبان میں۔ کل اشیاء، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ لینگویج، یہ زبان بہت ہی ہمرس اور ہمگیر ہے۔ شیء، چیز، یہ ذی عقول اور ذی روح اور بی جان، ہر قسم کی چیزوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ہم بھی چیز ہیں اس قانون کے مطابق۔ جب فرشتوں نے کہا کہ خدایا تو نے ہر چیز میں ایک علم کو رکھا ہے اور ایک رحمت کو رکھا ہے، تو اس قانون کے مطابق ہم نے جستجو کی، ہم نے تجسس کیا، ہم نے تحقیق کی کہ یہ دو چیزیں انسان کے اندر کیا ہیں، یعنی علم اور رحمت کس طرح۔ تو ہم نے پایا کہ انسان کے اندر جو عقل ہے وہ ایک طرح سے علم کا ایک چھوٹا سا سرچشمہ ہے، اور جو روح ہے یہ رحمت کا ایک چھوٹا سا سرچشمہ ہے۔ تو بالکل حاملانی عرش نے، یعنی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں نے جس طرح سے کہا تھا، وہ بات بالکل ہمارے ذہن میں آ گئی، ہم سمجھ گئے یہ تو انسان تھا، اس میں یہ چیز بڑی آسانی سے مل گئی، علم بھی ملا اور رحمت بھی ملی۔ لیکن جو دوسری بی جان چیزیں ہیں ان میں کس طرح ایک علم اور ایک رحمت؟ یقیناً ہر چیز میں ایک علم اور ایک رحمت ہے، اور ہر آیت میں ہے، اور ہر لفظ میں ہے، اور ہر ذرے میں ہے، آفتاب میں بھی ہے، مہتاب میں بھی ہے، ستاروں میں بھی ہے، سیاروں میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اور آفتاب تو آفتاب ایک ذرہ ہے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی لاوزنی کی وجہ سے، یعنی اس میں وزن ہونے کی وجہ سے ہوا میں اڑ رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے دھوپ اور سائے کے درمیان کوئی روشنی سائے کو چیر کر آتی ہے کسی مکان کے اندر کسی روشن دان سے، اس وقت ان ذرات کا پتہ چلتا ہے. باہر ذرات کا پتہ نہیں چلتا ہے. اس ذرات کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کہ چاروں طرف سے چھاؤں یعنی سایہ ہو اور اس میں ایک سوراخ کی طرح روشنی کا ایک ستون آتا ہو، تو اس وقت کچھ چمکتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، ان کو ذرہ کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں. اور وہ ذرات اڑتے ہیں. کیا اڑتے ہیں؟ اس طرح اڑتے ہیں کہ ان کی مقدار اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اپنے وزن کے ساتھ زمین سے پیوست نہیں ہو سکتے. ان میں بہت وزن کم ہونے کی وجہ سے ہوا ان کو اڑائے لے جاتی ہے، تو وہ ذرہ ہے. اور جب شعر شاعری میں اور دوسرے مقامات پر آفتاب کا ذکر آتا ہے تو اسی کے مقابلے میں ایک حقیر چیز کے طور پر ذرے کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ذرہ بھی چمکتا ہے اور آفتاب بھی چمکتا ہے، لیکن درمیان میں بہت فرق ہے. یہ تو ذرہ ہے اور وہ آفتاب. بہرحال اصل بات یوں ہے کہ جو علم اور رحمت آفتاب میں ہیں تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، اور اسی طرح کا ایک علم، بہت بڑا علم اور بہت بڑی رحمت اس ذرے میں بھی ہے. تو ذرے میں بھی ہے کیونکہ وہ ذرہ گو کہ وہ ایک حقیقی چیز ہے، گو کہ اس کی کوئی مقدار نہیں، کوئی کوانٹیٹی نہیں، لیکن دیکھیں کہ وہ ایک ہستی ہے، لاوزنی کی وجہ سے وہ فضا میں اڑتی ہے اور اس میں ایک بہت بڑا علم، ایک بہت بڑی رحمت. وہ علم اور رحمت مثال کے طور پر یوں ہے کہ انسان کے اندر جس طرح ہمارے عزیزوں نے کہا ایک عالمی شخصی ہے، اس عالمی شخصی میں ذرات ہیں، ذراتی روح، اور وہ ذرات اس ذرے سے بہت چھوٹے ہیں. یہ جو ذرہ ابھی اس کا آپ کے سامنے ذکر ہوا، یہ بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اس ذرے کے مقابلے میں جو ذرہ لطیف ہے، جو روح کی نمائندگی کرتا ہے. اس ذرے کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹا ہے، خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جب خداوند عالم بندہ مومن کو بصارت کے علاوہ ایک بصیرت عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ مومن کی جب دیدائی دل کھل جاتی ہے تو اس وقت نور کی روشنی میں اس ذرے کو دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ ذرہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ کبھی تو وہ ذرہ ایک سیارے کی نمائندگی کرتا ہے، کبھی تو وہ ذرہ پوری ایک قوم کی نمائندگی کرتا ہے، کبھی تو وہ ذرہ کسی پیر پیغمبر کی نمائندگی کرتا ہے، کبھی تو وہ ذرہ کسی ایک فرد کی نمائندگی کرتا ہے، اور کبھی تو وہ ذرہ آفتاب اور مہتاب کی یا کسی ستارے کی نمائندگی کرتا ہے. تو جب وہ ذرا کسی قوم کی نمائندگی کرتا ہے یا کسی پیر پیغمبر کی نمائندگی کرتا ہے تو اس ذرے کی اہمیت کو ذرا یہ اس ذرے کی کیا اہمیت ہے. کبھی وہ ذرا کسی فرشتے کی نمائندگی کرتا ہے, کبھی وہ ذرا کسی روحانی کی نمائندگی کرتا ہے, کبھی وہ ذرا آپ کی اپنی انا کی نمائندگی کرتا ہے. تو پھر ہر چیز میں علم و رحمت کے ہونے کا ثبوت مل گیا یقیناً, اور علم کے بغیر بھیس کی کوئی نعمت نہیں ہے. آج دنیا میں جو مومنین دین کی طرف سے سکون میں ہے, شادمان ہیں اور بیجا خوف ان سے اٹھایا گیا ہے, غم ان سے اٹھایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم ملا ہے. تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آگاہ ہو کہ خدا کے دوستوں کے لیے یعنی خدا کے اولیاء کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. خدا نے اعلان فرمایا کہ اس کے دوستوں کے لیے کوئی خوف بھی نہیں اور کوئی غم بھی نہیں. ایک عام انسان کو ماضی کا غم ستاتا ہے اور مستقبل کا خوف. دیکھیں قرآن اللہ کی حکیمانہ کتاب ہے, اس میں جو الفاظ ہیں جیسے الفاظ ہیں بڑے حکیمانہ ہیں. تو خداوند عالم نے ایک چیز کا نہیں ذکر فرمایا, صرف غم کا ذکر نہیں کیا, صرف خوف کا ذکر نہیں کیا, یہ دونوں کا ذکر کیا. اس لیے کہ غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے. ایک عام انسان اس کا غم کرتا ہے کہ اس سے کتنے اچھے اچھے مواقع گزر گئے, فوت ہو گئے, اور ڈرتا بھی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. لیکن خدا نے اپنی رحمت سے سمجھا دیا کہ جو بھی خدا کے دوست ہیں ان کے لیے کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں. دیکھیے کہ اس خوف و غم کے سلسلے میں اگر انسان ابھی ابھی پیدا ہوا ہوتا اور خدا کی بادشاہی کو یا بہشت کو یا راحت کو ہمیشہ کے لیے نہ دیکھا ہوتا اور انسان کی زندگی محدود ہوتی تو پھر اس کے لیے غم تھا اور غم ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان کو محدود وقت میں کیوں پیدا کیا گیا, اس سے پہلے کیوں پیدا نہیں کیا گیا, اور اگر انسان کچھ دیر کے بعد ختم ہو جانے والا ہوتا تو اس کے لیے خوف ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے کہ وہ ختم ہونے والا ہے, مرنے والا ہے, روحانی طور پر مرنے کی بات ہے. لیکن خدا نے اس اعلان میں یہ اشارہ فرمایا کہ خدا کے جو دوست ہیں وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے, نہ تو ان کے کبھی نہ ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ کبھی ان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. ساری مشکلات علم سے آسان ہو جاتی ہیں اور سارے مسائل علم سے حل ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہمارے عزیزوں نے علم کے سلسلے میں علم کی اہمیت کے بارے میں جو بھی تعریف کی اور جیسے بھی الفاظ بیان کیے وہ بڑے اچھے تھے, اور یقیناً علم کی اہمیت ہے. جس طرح دنیا کے مقابلے میں دین اعلیٰ ہے اور ضروری ہے, اور اگر دنیا کا وجود ہے تو اس لیے ہے کہ اس کو استعمال کر کے دین کو حاصل کیا جائے. اسے پتہ چلا کہ دنیا کی قیمت کیا ہے اور دین کی قیمت کیا ہے. دین کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہاں اس کی قیمت ہے. اس صورت میں جبکہ کوئی ہوشمند دانشمند اس کو استعمال کر کے دین کو حاصل کرے تو دنیا کی بہت بڑی قیمت ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک تاجر ایک معمولی چیز کو فروخت کر کے ایک گوہر کو حاصل کرتا ہے, تو اس معمولی چیز کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی نظر میں اور سوچنے سے بھی, اس لیے کہ اس معمولی چیز سے ایک گوہر حاصل آیا. لہذا یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی قیمت نہیں, اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا انمول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو دو قسم کی حدیثیں ملیں گی, کچھ حدیثیں دنیا کی مذمت میں ملیں گی اور کچھ حدیثیں دنیا کی تعریف میں ملیں گی. تو کوئی کہے گا کہ یہ تضاد کیوں, یہ تضاد نہیں ہے, اس کو تضاد نہیں کہا جاتا ہے, دنیا کے دو پہلو ہیں اور وہ دو پہلو بھی انسان خود بناتا ہے. فلاسف دنیا بہت عمدہ ہے اس معنی میں کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے. اگر اس کو صرف کھیتی باڑی آخرت کے لیے بنایا جائے تو دنیا جیسی انمول چیز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اسی سے آخرت حاصل ہے. یہ بات اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کی مذمت کی گئی ہے. اگر دنیا صرف دنیا ہی میں زندہ رہنے کے لیے ہے اور دنیا ہی کو حاصل کر کے یہاں عیش و عشرت کرنے کے لیے ہے تو دنیا جیسی بری چیز کوئی نہیں ہے. اگر دنیا کو کوئی شخص صرف کر کے آخرت کو حاصل کرتا ہے اور اس کو بے موجبی حدیث نبوی اس کو آخرت کے لیے کھیتی باڑی قرار دیتا ہے اور یہاں کچھ بوتا ہے اور وہاں اس کی فصل کو کاٹتا ہے تو دنیا جیسی عمدہ چیز کوئی نہیں ہے, کیونکہ جن کو آخرت نصیب ہوئی, آخرت کی سعادت نصیب ہوئی, انہوں نے دنیا ہی کو استعمال کیا اور دنیا میں آ کر اور دنیا میں رہتے ہوئے اور جو اچھے اقوال کا ذکر ملتا ہے اور جو اچھے اعمال کا ذکر ملتا ہے وہ دنیا میں آئے بغیر ممکن نہیں ہے. ان اچھے اقوال اور اچھے اعمال کے لیے دنیا ہی نہیں آنا پڑتا ہے. اور اگر یہ بات ممکن ہوتی کہ دنیا میں آئے بغیر کسی کو بھیش ملتی, کوئی کارنامہ ہوتا, خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی, تو پھر نہیں آتے لوگ اور خدا نہیں بیچتا لوگوں کو. یہ ممکن نہیں ہے, اس دنیا میں آنا پڑتا ہے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ. تو دنیا کی اہمیت ہے اور اس کا پتہ بھی علم کی روشنی نہیں چلتا ہے. علم ایک نور ہے جس سے ہر چیز پر روشنی پڑتی ہے. روشنی کتنی اچھی چیز ہے اور تاریکی کتنی بری چیز ہے. کچھ دیر کے لیے تاریکی چھا جائے تو انسان تنگ آ جاتا ہے اور جینے کا کوئی مزہ نہیں آتا. روشنی ہی ہے جس سے کہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے, اچھی بری تمام چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں, راستہ صاف ہو جاتا ہے اور آدمی چل سکتا ہے, اور اگر بیٹھتا ہے تو بھی اس کو مزہ آتا ہے اور وہ ہر چیز کا نظارہ کرتا ہے. روشنی چنانچہ علم ایک نور ہے, اس سے دنیا پر روشنی پڑتی ہے اور دین پر روشنی پڑتی ہے, انسان کی ذات پر روشنی پڑتی ہے اور اس رستے پر روشنی پڑتی ہے جس پر چل کر خدا سے قریب ہو جانا چاہیے. وہ ہر چیز پر روشنی پڑتی ہے اور ہر چیز کے اندر جو علم ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور اگر لذت کی بات ہے تو دیکھیے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں جو بیجان چیزیں ہیں ان کو کوئی لذت نہیں, تھوڑی بہت لذت جانوروں کو ہے, لیکن کھانے پینے میں اور حواس سے کے استعمال کرنے میں, لیکن وہ لذت اس لذت کے مقابلے میں ہیچ ہے جو انسان کو حاصل. کیوں, کس لیے؟ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ یہ عقل کی وجہ سے ہے. انسان کا جو نفس عقل کا ہمسایہ ہے اس ہمسائیگی کی وجہ سے عقل کے قریب ہونے کی وجہ سے نفس مہذب ہو جاتا ہے. یہی نفس حیوان میں بھی ہے, یہی نفس انسان میں بھی ہے, لیکن ان دونوں نفسوں میں کیا فرق ہے؟ حیوان میں جو نفس ہے اس کا کوئی اچھا ہمسایا نہیں ہے, اس کا کوئی اچھا ساتھی نہیں ہے جو اس کو سکھائے. انسان میں جو نفس ہے وہی ہے, بالکل وہی ہے جو حیوان میں, لیکن ایک فرق ہے یہ کہ یہ نفس عقل کی ہمسائیگی میں رہتا ہے, لہذا اس کو اس ہمسائیگی سے بہت سے فائدے ہیں. دینی فائدوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں, یہ دنیوی لحاظ سے دیکھیں کہ انسان جس طرح مادی نعمتوں سے حظ اٹھاتا ہے, وہ نعمتیں ان نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہیں جو حیوان کھاتا ہے. مثلاً غذا کو کھانا جانور بھی کھاتا ہے, لیکن جانور کو اس غذا سے اتنی لذت نہیں ملتی ہے جو انسان کو ملتی ہے. حالانکہ غذا کی لذت یہ نفسانی بات ہے, کوئی روحانی اور عقلی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ جو نفس حظ اٹھاتا ہے وہ عقل کی وجہ سے, عقل کی ہمسائیگی کی وجہ سے. اور دیکھیں کہ نصر خسرو اپنی ایک چھوٹی کی کتاب ہے جو فلسفے کی کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ پرندے جو دانا چگتے ہیں وہ دانے کو اٹھاتے ہیں, چباتے نہیں ہیں, بس نگل ہی لیتے ہیں. ان کو اتنی لذت نہیں ہے, دانے کو اٹھایا اور چبایا بھی نہیں, بس نگل لیا. وہ تو زندہ رہنے کی بات ہوئی اور اندر وہ دانے ہضم ہو جائیں گے. اس کے برعکس سے انسان جس چیز کو کھاتا ہے اور چبا کر کھاتا ہے تو اس وقت اس کو لذت حاصل ہوتی. یہ فرق ہے اس نفس اور اس نفس کے درمیان جو جانور میں ہے اور جو انسان میں. اس میں ساری تعریف عقل کو جاتی ہے, عقل کی تعریف ہوتی ہے. یہ سب کچھ عقل کی ہمسائیگی کی وجہ سے ہے اور عقل کی بدولت ہے. یہ تو دنیا کی نعمتوں کی بات ہو گئی, اور اس سے بڑھ کر خود عقل کی جو غذائیں ہیں, خود عقل کی جو نعمتیں ہیں, ان میں کیا لذت ہوگی؟ یہ تو عقل سے نیچے کی بات تھی جو نفس کی بات تھی, اور اس میں بھی عقل کی بدولت لذت پائی جاتی ہے, خوشی پائی جاتی ہے. تو لیکن اس سے اوپر کی جو غذائیں ہیں, جو نعمتیں ہیں, جو عقلی ہیں, ان میں کیا لذت ہوگی؟ اور ایک مومن ہے, حقیقی ہے, دوست خدا ہے, متقی ہے, پاکباز ہے, جانسار ہے, فدائی ہے, تو اس کو علم کی بہت لذت ہے, بہت لذت خوشی ہے. لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علم کی لذت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جسم رکھتا ہے, اور جسم اور نفس عقلی لذتوں میں دخل انداز ہو جاتے ہیں. جب مومن اس جسم کو چھوڑے گا, وہ لطیف جسم کو اختیار کرے گا, تو اس وقت علم کی لذتیں بے پناہ ہو جائیں گی. جیسے ایک مومن ہے, وہ اپنی زندگی میں مختلف تجربات کر سکتا ہے علمی لذتوں کے سلسلے میں. کبھی کسی اضطراب میں ہے اور دنیا کے افکار میں مبتلا ہے تو اس کو علم کا چندان مزہ نہیں آتا ہے, لیکن اس کے برعکس جب وہ عبادت سے سکون کو حاصل کرتا ہے, جب وہ نچنت ہو جاتا ہے, بے فکر ہو جاتا ہے, جب وہ اچھے احباب کے ساتھ ہوتا ہے, تو علم کی لذت زیادہ سے زیادہ ملنے لگتی ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے فرق ہونا چاہیے کہ جو علم کی لذت ہے اس میں دنیا کے احوال جو ہیں دخل انداز ہو جاتے ہیں, دنیا کے افکار, دنیا کے خیالات, انسان کا جسم, بیماری، صحت اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان کی وجہ سے علم کی لذت میں فرق پایا جاتا ہے. اس خیال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان اپنے اس جسم کو اور اس کی بیماریوں کو اور اس کے افکار کو چھوڑے گا، اس سے فارغ ہو جائے گا اور ایک لکھی جسم کو حاصل کرے گا، تو اس وقت علم کی جو لذت ہے وہ بے پناہ ہو جائے گی، بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ جنت کی لذتیں اکثر و بیشتر علمی ہیں اور وہاں پر علمی نعمتیں ہیں. تو اسی کے ساتھ آج کی گفتگو جو علم کی اہمیت کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ عزیزوں میں سے کسی کا کوئی اس زمین میں سوال ہو تو وہ پوچھا جا سکتا ہے. ورنہ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. شکریہ کہ آپ نے اپنی دماغ سے سنا اور آپ نے بڑی توجہ دی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. یا علی،
اس میں رحمت اور علم ہے، اور دوسرا آپ نے انسان کی مثال دی کہ انسان میں جو عقل ہے وہ علم کی مثال ہے، جو جان ہے وہ رحمت کی مثال ہے. سر اسی طرح سر جمادات، نباتات اور حیوانات سے بھی ایک ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ بات اسی طرح سمجھ میں
آئے. انہوں نے بہت گہرائی سے اور بڑی دانشمندی سے ایک سوال کو اجاگر کیا، اور یہ سوال اس قدر اہم ہے، اس قدر گہرائی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عالم صغیر ہے اور جو عالم کبیر ہے، یہ ایک دوسرے کے مانند ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. اور عالم صغیر میں عالم کبیر سمویا ہوا ہے، یعنی یہ جو بیرونی کائنات ہے وہ ذاتی کائنات کے اندر سموئی ہوئی ہے، اور یہ سمونا اس طرح ممکن ہے کہ جس طرح کی ذکر ہوا، ہر چیز کا ایک ذرہ ہے، جمادات، نباتات، ہر قسم کے جانور، سب انسان، ساری کائنات کے اجزاء، اجرامی فلکی، سورج، چاند، دیگر ستارے اور خود آسمان اور ہر چیز. سب سے نچلے درجے میں پتھر ہے جس کو ہم ظاہری زبان میں جمادات کہتے ہیں، اور جمادات کا مطلب ہے کہ بیجان. یہ تو پتھر کو بیجان کہنا عام سطح کی بات ہے اور عوام الناس کی بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک، روحانیت کے نزدیک، قرآن کے نزدیک پتھر کی بھی روح ہے. پتھر کی جب روح ہے تو اس روح میں ایک رحمت ہے اور ایک علم ہے. مثال کے طور پر قرآن میں، کیونکہ بات یعنی جمادات سے شروع ہوئی ہے اور آپ نے تقاضا کیا ہے کہ ترتیب وار بات کی جائے، یعنی ترتیب وار سمجھا دیا جائے کہ ہر چیز میں علم اور رحمت کی ضرورت. قرآن مقدس میں جتنی بار پتھروں کا ذکر آیا ہے، پہاڑ کی صورت میں، پتھر کی صورت میں اور جواہرات کی صورت میں، ان سب میں رحمت اور علم ہے. رحمت اس معنی میں کہ اس میں روح کی نعمتیں ہیں، علم اس معنی میں کہ اس میں عقل کی نعمتیں پائی جاتی ہیں. تو عالم شخصی میں جب ہر چیز کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس میں پتھر کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس نمائندگی کے اندر وہ راز معلوم ہوتے ہیں جو اس کائنات کی ہر چیز میں پوشیدہ ہیں. مثال کے طور پر مولائی روم نے کہا کہ وہ سب سے پہلے پتھر میں تھے, یہ روایت سب کو معلوم ہے. میں اس کی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ مولائی روم کی روح پتھر میں تھی تو یہ کچھ سزا کے طور پر نہیں تھی, ایک طرح سے سزا بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس پہلو سے ایک مرد کامل یا ایک صوفی بات کرتے ہیں اس کے اعتبار سے, اگر آپ کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ آپ پتھر کے اندر جا کر جانکنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بڑے شادمان ہوتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف پتھر کو باہر سے دیکھا بلکہ اس کی ذات کی گہرائی میں اتر کر معائنہ کیا, وہ دیکھا. تو مولائی روم اس معنی میں کہتے ہیں کہ اول ان کی روح پتھر میں تھی, اور اگر پتھر کے بعد کسی پھول میں جھانکنا نصیب ہو, کسی نباتات میں, کسی جانور میں, اور علم کی روشنی میں ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ راحت ہے. آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب سے ترقی یافتہ اقوام اپنی پشت پر ایک بیگ کو اٹھائے ہوئے, اپنے سامان کو اٹھاتے ہوئے آ کر دور دراز پہاڑوں تک جا کر آتے ہیں. اگر یہ کام کسی بادشاہ کے ظلم سے ہوتا اور کاری بگار کے طور پر ہوتا تو ان کو بہت بڑا دکھ ہوتا, لیکن نہیں, یہ علم کی خاطر ہے اور مہم جوئی کے طور پر ہے اور کارنامے کو قائم کرنے کے سلسلے میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ بڑے شادمان ہیں. اس طرح اگر میں پتھر کے اندر جھانک سکتا اور اس کی ڈیپ میں اتر سکتا, اس کی گہرائی کو دیکھ سکتا, یا کسی جانور کے باطن میں جا کر یہ دیکھ لیتا کہ اس کے اندر کیا کیا عجائب و غرائب ہیں, جن کی سطحی طور پر بھی جب انسان جانوروں کو دیکھتا ہے تو ان میں عجائبات پائے جاتے ہیں, ظاہری اور سطحی ریسرچ میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جانوروں میں خدا کے عجائبات ہیں. کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس میں مطالعائی قدرت کی کوئی بات نہ ہو, نیچر سٹڈی کی کوئی بات نہ ہو. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر چیز میں ایک رحمت اور ایک علم ہے, ہم ایک عام اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ تو نیچر سٹڈی کی بات ہے, اس کے اندر عجائبات کو دیکھنے میں جو مزہ ہے, جو روح کو لذت ملتی ہے اور جو عقل کو لذت ملتی ہے, تو وہ رحمت بھی ہے اور علم بھی ہے. جب ہم نے جمادات کے سلسلے میں یہ ایک مثال پیش کی یا ایک ثبوت کو فراہم کیا تو پھر باقی باتوں کے بارے میں ہم باور کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر جھانک لینا اور ہر چیز کے باطن کو دیکھ لینا کتنی عجیب بات ہے, کہ اگر اس طرح آپ کو نفس کل بنایا جائے تو پھر آپ پسند کریں گے کہ اس کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیں اور ہر چیز کے ظاہر و باطن میں محیط ہو جائیں, اور اگر آپ کو عقل کل بنایا جائے تو آپ عقلی طور پر اس پوری کائنات پر اس طرح سے محیط ہو جائیں گے کہ ہر چیز کے ظاہر و باطن پر مسلط ہو جائیں گے اور ہر چیز کے اندر آپ کو عجائبات ہوں گے, عجائب و غرائب ہوں گے. یہ ہے ہر چیز میں علم و رحمت ہونے کا ثبوت. اس کے علاوہ ایک اور معمولی بات یہ کرنا چاہیں گے, کہتے ہیں کہ یہ بات بہت عام سطح کی ہے, کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے, دوا سے منفعت سے, سائنس سے کے فائدے سے, اور انسان کے دوسرے استعمالات کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. جمادات ہیں, نباتات ہیں, جانور ہیں, اور ان سب میں انسان کے فائدے ہیں. صرف طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی ان تمام چیزوں میں فائدے ہی فائدے ہیں, اور اگر عقلی عجائبات کے طور پر دیکھا جائے تو ظاہر میں جس طرح شہد کی مکھیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے ہیں, ان میں عجیب و غریب قدرت کے مناظر پائے جاتے ہیں, اور دوسرے جانور ہیں ان میں عجیب و غریب باتیں پائی جاتی ہیں, لیکن انسان کی عقل اب صحیح معنوں میں رسائی نہیں کر پا چکی ہے, نہیں کر پائی کہ ہر جانور اور ہر چیز اور ہر جڑی بوٹی اور ہر جمادات کے فائدے کو اور اس کے ایلیمنٹس کو. اب جس طرح مثال کے طور پر پتھر کے زمانے کے مقابلے میں آپ انسان نے اس کائنات سے اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے سائنسی اعتبار سے, یہ بھی ایک چھوٹی سی مثال ہے, لیکن جب روحانیت میں جایا جائے گا اور تمام چیزوں کے ذرات کی نمائندگی ہوگی عالم شخصی میں, عالم ذر میں ہر چیز کا ایک ذرہ سامنے ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہر چیز کا ذرہ آپ سے بات کرے, بولے کہ اس میں کیا عجائب ہے, بلکہ آپ کو یعنی فلم کے طور پر بتایا جائے کہ پتھر کے اندر کیا عجائب ہیں اور جمادات نباتات میں کیا عجائب ہیں, جانوروں میں کیا عجائبات ہیں, کس طرح روح کام کرتی ہے وغیرہ. تو بہت سے معنوں میں ہر چیز میں رحمت اور علم ہے. مثال کے طور پر ایک کہانی بتاتے ہیں لقمان حکیم, ایک کہانی ہے مگر اچھی کہانی ہے. کہتے ہیں کہ لقمان حکیم اس لیے لقمان حکیم ہو گئے, وہ کہیں غلامی میں مبتلا تھے اور چوپانی کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, تو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, اس نے کہیں سے ایک ایسی بوٹی حاصل کی تھی کہ اگر اس بوٹی کو پکا کر توے پر خمیر کے ساتھ ملا کر پکائیں اور اس کی روٹی کھائی جائے تو اس سے حکیم بن جائے. ایسی بوٹی حاصل کی تھی لیکن اتفاق سے وہ جو روٹی تھی وہ جل گئی, تو خان سامان کو خوف پیدا ہو گیا کہ جلی ہوئی روٹی بادشاہ کے حضور میں کیسے پیش کی جائے. اس نے وہاں اس روٹی کو گڈریے کو دے دیا اور اس کی جگہ پر اس جیسی دوسری روٹی پکا کے بادشاہ کے حضور میں پیش کیا. وہ جو جعلی چیز تھی اس میں کیا حکمت ہو سکتی تھی, کہ جو اصل چیز تھی وہ تو گڈریے نے کھا لیا, اور کھا کے جب بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ میں گیا اور پہاڑ میں گیا تو پھر عجیب واقعات اس پہ گزرنے لگے, اور وہ آوازیں سنتا تھا, پتھر کی بھی آواز سنتا تھا, پیتی کی بھی آواز سنتا تھا, ہر بوٹی بولتی تھی, کہتی تھی کہ میں فلان بیماری کے لیے دوا ہوں, میں فلان بیماری کے لیے دوا ہوں, میں فلان بیماری کے لیے دوا ہوں. تو ہر بوٹی نے اس سے بات کی. کہانی ہے لیکن بڑی اچھی تاویلی کہانی ہے کہ جب ایک شخص مقامی روحانیت پر کامیاب ہو جاتا ہے تو ہر چیز زبانی خال سے یا زبانی حال سے اس سے بولتی ہے کہ مجھ میں یہ علم ہے, مجھ میں یہ علم ہے, مجھ میں یہ حکمت ہے, مجھ میں یہ راز ہے. تو ایک درویش کہہ سکتا ہے کہ میں ہر طرف علم کو دیکھتا ہوں, آسمان زمین کی ہر چیز کی طرف جب نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو اس میں مجھ کو علم نظر آتا ہے. کوئی مرد درویشی کر سکتا ہے، کوئی مومن یہ دعویٰ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر یعنی چیز میں علم ہے، کوئی چیز علم کے بغیر نہیں ہے، کوئی چیز رحمت کے بغیر نہیں ہے. پھر میں دوبارہ چونکہ یہ سوال بڑا اہم تھا اور بہت دلچسپ بھی، کیونکہ آپ نے بہت گہرائی سوال کیا تھا اور جان کر کیا تھا اور امید سے بھروسے سوال کیا تھا، اس لیے تو قرآن میں جمادات ہیں اور قرآن کے جمادات یہ کہ وہاں پتھروں کا ذکر ہے اور سب سے زیادہ حکمتیں ان پتھروں کے ذکر میں. ان پتھروں کے تذکرے جو ہیں وہ گہری عقل کی طرف جاتے ہیں اور سب سے اونچی تاویل ان پتھروں کی بنتی ہے. یہ نباتات اور درختوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی بہت بلندی کی طرف جاتا ہے. ہم نے اپنے مقالوں میں اس کے اشارے کیے ہوئے ہیں، پتھروں کا ذکر کیا ہے. ان چند سالوں میں ہم نے جو مقالے لکھے ہیں وہ بہت ہی مفید اور اعلیٰ ہیں، اور ہم نے پتھروں کا، پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو وہ کتابیں فوٹو اسٹیٹ میں ملتی ہیں. پھر ہم نے درختوں کا ذکر کیا ہے اور جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال کوئی چیز علم و رحمت سے خالی نہیں. اگر اس کائنات کی ایک اکائی کو لیتے ہیں یا پوری کائنات کو لیتے ہیں یا اجرامی فلکی میں سے کسی حصے کو لیتے ہیں، تو بہرحال ہر چیز میں اور ہر چیز میں علم اور رحمت ہے، یعنی روح کے لیے اور عقل کے لیے نعمت اور دولت ہر چیز میں. مہربانی کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا، اس سے ہم کو خاص طور سے گفتگو کرنے کے لیے موقع ملا. مہربانی.